لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد روي عن علي بن الحسين عليهما السلام حينما سئل عنه عن جميع شرائع الدين قال قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد جميع شرائع الدين صلوات الله عليه وسلم برادران عزیز اور بزرگان محترم آپ کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں آپ نے پوری شریعت کے بارے میں جس کی طرف خاص کر جیسا کہ عرض ہوا کہ اجتماعی اور اخلاقی پہلو کی طرف توجہ ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اخبرنی بجمیع شرائع الدین آپ پورے دین کی مکمل شریعت کے بارے میں مجھے خبر دیں تو اس کے جواب میں امام نے تین بنیادی اصول بیان فرمائے ایک قول الحق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حق بولنا انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تو وہ کیا بولے حق بولے اور حق بولنے کے لیے حق فکر کرنا حق سوچنا حق کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو استوار کرنا حق کو پہچاننا حق کا حامی بننا حق کی مسلسل اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کے مسائل میں پریکٹس کرتے رہنا حق پرست بننا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تب انسان حق بول پاتا ہے اور دوسری بات آپ کی خدمت میں جو دوسرا اصول ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کو عدل کی بنیادوں پر مستحکم کرے عادلانہ زندگی ہو زندگی کے جتنے بھی فیصلے کرے چاہے وہ دوسروں کے بارے میں کر رہا ہو یا خود اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہو تو عادلانہ فیصلہ ہو نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفریط ہو کہ امام نے فرمایا کہ یہ جہالت ہے لا تر الجاہل الا مفرطاً او مفرطاً، جہالت کا فیصلہ نہ ہو، افراد کا فیصلہ نہ ہو، تفرید کا فیصلہ نہ ہو، نہ حد سے آگے بڑھ جائے نہ حد سے پیچھے رہ جائے، بلکہ اعتدال کا فیصلہ ہو کہ عدل ہی انسان کی زندگی کا حسن ہے، اور جہاں بھی عدل نظر آتا ہے صرف وہیں پر حسن ہوتا ہے، چاہے انسان کی زندگی ہو یا انسان کی نیچر میں ہو یا فطرت میں ہو، صرف وہاں پر حسن ہوتا ہے جہاں پر اعتدال ہو، جہاں پر توازن ہو، جہاں پر تناسب ہو، اور جہاں انسان کی زندگی صراط مستقیم پر گزر رہی ہو، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، جس کی آپ مسلسل روزانہ دعائیں کرتے ہیں. اور عزیزو، یہ بھی عرض کیا کہ مجلسیں ہیں اسی لیے کہ انسان یہ سیکھے، انسان اس مجلسوں سے، ان مجلسوں سے درس حق پرستی لے، معتدل زندگی گزارنے کا درس لے. چونکہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں جہاں بھی آپ پڑھتے چلے جائیں، جس پہلو کی طرف ہر جہت سے اشارہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ ہر جگہ اعتدال دیکھتا ہے، اجتماعی زندگی ہو کہ انفرادی زندگی ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو کہ گھر کے باہر کی زندگی ہو، دوستوں کے ساتھ زندگی ہو کہ فیملی کے ساتھ زندگی ہو، عبادت میں، حتیٰ کی زندگی کے ہر مسئلے میں انسان اعتدال دیکھنا چاہتا، اسلام اعتدال دیکھ رہا ہے. اور بہت ہی پہلو ہیں اس موضوع پر کہ کس طرح، کتنا معتدل ہے یہ دین، کتنا اس میں حسن ہے، امیروں کے درمیان میں، غریبوں کے درمیان میں. ایک مرتبہ غریبوں سے کہتا ہے کہ تم اپنی عزت کا خیال رکھو، دیکھو تمہارا ہاتھ پھیلنے نہ پائے کسی کے سامنے، تم کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ. حتیٰ کہ روایت میں آئے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں، جیسے ہوتا ہے نا آدمی سوال کرتا ہے جب اس کو کہیں نئی جگہ آتا ہے، راستہ نہیں معلوم ہوتا، بار بار سوال کرتا ہے، ایک آدمی سے پوچھا، دو قدم اور آگے بڑھا، دوسرے سے پوچھا، تین قدم اور آگے بڑھا، تیسرے سے پوچھا. امام کی روایت ہے حتیٰ کہ یہ سوال بھی اگر ضرورت نہ ہو تو نہ کرو، ایک مرتبہ سمجھ لو قاعدے سے اچھی طریقے سے راستہ کہاں پر ہے، کہاں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سوال کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا سوال ہو، صرف علمی سوال کرنے کی پوری اجازت ہے، علم کے لیے کوئی بھی کسی سے سوال کرے انسان، لیکن اگر کسی اور چیز کے بارے میں انسان سوال کر رہا ہوتا ہے، جب بھی انسان سوال کر رہا ہے اس کے چہرے پر ایک آثار شرمندگی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور عزت عطا کی ہے. وہ انسان جس کو ہم نے کرامت اور عزت عطا کی ہے، وہ اپنے آپ کو، اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہیں پر ذلیل کرے، اس انسان کو حق نہیں ہے کہ ذلیل کرے. یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کبھی انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی پھر کبھی تو گفتگو ہوگی، کہ انسان کو کہیں بھی، بہت سارے احکام دین میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے موجود ہیں کہ انسان، تجھے حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ جا کے اپنے گناہوں کو پاپ کے سامنے، فادر کے سامنے، راہب کے سامنے بیان کر دو، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ نبی کے سامنے، امام کے سامنے تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنے گناہ جا کے بیان کرو. اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کرو. ہاں، اگر گناہ کیا ہے تو صرف اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کے عرض کر لو، بس. کہیں حق نہیں ہے انسان کو. انسان کی عزت بہت ہی عظیم چیز ہے. ایک طرف انسان غریبوں سے کہا کہ اپنی عزت کا خیال رکھو، دوسری طرف امیروں سے کہا کہ ڈھونڈتے رہو ایسے افراد کو. جب جناب مالک اشتر جانے لگے، امام نے فرمایا کہ تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایسے افراد کو ڈھونڈنا کہ جو اپنی عزت کے لیے اپنی زبان پر سوال تو نہیں لے آتے، لیکن ان کا شکم خالی ہوتا ہے، ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں. کتنا حسین ہے یہ دین، کتنا خوبصورت ہے اعتدال، اور انسان کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھنا، ڈھونڈنا ایسے افراد کو، تلاش کرنا کہ جو، جن کا کام یہ ہے، جو جن کو انسان دیکھتا ہے ظاہری طور پہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی، سب ہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت کو دیکھ کے، قرآن ہی کہہ رہا ہے، ان کی عفت کو دیکھ کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی انسان ہے، لیکن اس کا شکم خالی ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں. پھر ان سے کہا کہ تم ڈھونڈو ایسے افراد کو، تلاش کرو. یہ حسن ہے اسلام کا عزیزو، بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہی سب کچھ ہے ان مجلسوں، یہ مجلسیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، توجہ فرمائیں، ثواب اس کا مقصد نہیں ہے، ثواب ملے گا، دونوں میں فرق ہے. ایک عمل جب آپ انجام دے رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، البتہ پڑھنے کا لفظ زیادہ مناسب نہیں دعاؤں کے لیے، دعائیں کرنا، ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر شاید وہی ثواب خدا کی طرف سے کچھ مل جائے، تو خدا تو ہر ایک کو نادان کو بھی دے دیتا ہے سب. دعائیں کرنے کی چیز ہے، نہ پڑھنے کی چیز. اصل دعا مقولہ ہی نہیں ہے کرنے پڑھنے والا، دعا کرنے کی چیز ہے. ہم گھنٹے گھنٹے پر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جملہ دعا کا کرتے نہیں خدا کے سامنے، لہذا پھر امید کرتے ہیں کہ تاثیر وہ کیسے تاثیر ہوگی. کریں دعا تب تو تاثیر ہوگی، خدا کو سامنے سمجھ کے گفتگو کرے انسان تب اس کی تاثیر ہوگی، اس کا اثر ہوگا. لہذا کہا کہ دعا کر رہے ہو دعا کرو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، مجلسوں میں آ رہے، یہ سب ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب اس کا فلسفہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ در سے حق پرستی ہے. اگر انسان مجلسوں میں آئے، مجلس سے باہر نکلے، خدا کا ایک شکر ادا کرے، اس لیے نہیں کہ اسے جنت میں جگہ مل گئی. آنسوؤں کی قیمت ہے جنت، بتایا میں نے آپ کی خدمت میں، اور کیوں ہے اس کی وجہ بھی بتائی کیوں ہے، کتنا بڑا کام ہے یہ. لیکن اس لیے نہیں کہ جنت مل گئی، اس لیے نہیں کہ ثواب مل گیا، اس لیے کہ درس حق پرستی میں جا کے بیٹھ گئے. بس شکر کرے انسان آ کے جو مجلس میں شرکت کر رہا ہے، وہ لوگ جو مجلس قائم کر رہے ہیں، ان کو جن کو توفیق ہو گئی مجلس پڑھنے کی، وہ جو آ کے عزاداری کر رہے ہیں، وہ خدا کا شکر کریں اس پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب جو ہے صرف اس لیے ہے کہ آدمی، بعض لوگ کا شعور اور ذہن اس مقام پر نہیں ہوتا کہ انہیں باتیں سمجھائی جا سکیں، لہذا ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو قریب لانے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے ثواب بیان کیا گیا. تو جو فرما رہے ہیں، جیسے بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اب چھوٹے بچے سے آپ کہیں کہ بیٹا پڑھو، محنت کرو، دل لگا کے پڑھو، تو تم کامیاب ہوگے، تم ایک عالم بنو گے، تم ایک دانشور بنو گے، تم ایک اسکالر بنو گے، اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بچہ ہے وہ کیا سمجھے گا. لہذا باپ اس سے کہتا ہے بیٹا تم دل لگا کے پڑھو، تم جب پاس ہو جاؤ گے اور اچھے نمبر لاؤ گے، ہم تمہارے لیے کمپیوٹر خرید دیں گے، ہم تمہارے لیے سائیکل خرید دیں گے، ہم تمہارے لیے کھیلنے کے سامان. جیسا بچہ ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کو کہتی بیٹا لو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ گے تمہارے جسم میں طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، مضبوط ہو جاؤ گے، قوی ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی. فیڈر دیتی ہے دودھ پینے کے لیے، بیٹا لو دودھ پی لو، تمہارے لیے ضروری ہے، اس میں اتنے سارے وٹامنس ہیں، اس میں آئرن ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے. یہ ساری چیزیں بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، کیا سمجھے یہ ساری چیزیں. تو ماں کہتی بیٹا یہ دودھ پی لو، دودھ پی لو گے تو بعد میں تمہیں چاکلیٹ دیں گے، تمہیں ہم آئس کریم دیں گے، تمہیں ہم پارک میں ٹہلانے لے چلیں گے. باپ کہتا ہے ہم تمہیں کمپیوٹر دیں گے پڑھو، اور بچہ خوب جلدی جلدی اب دودھ پی لیتا ہے. کیوں پی لیتا ہے؟ اس کی نظر دودھ پہ نہیں ہوتی، وہ دودھ جلدی جلدی اس لیے پی رہا ہے تاکہ بعد میں وہ آئس کریم ملنے والی ہے، وہ چاکلیٹ پہ اس کی نظر ہوتی ہے. یہ بچہ سارے سال محنت کرتا ہے، خوب پڑھ رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کی نظر پڑھائی پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر وہ بعد میں ملنے والے کمپیوٹر پہ ہوتی ہے. لیکن باپ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تم اس لیے پڑھ رہے ہو کمپیوٹر، لیکن میں سمجھتا ہوں تم کس لیے پڑھ رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں، تو بچے کی نگاہ تو ٹافی اور آئس کریم اور کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. جسمانی اعتبار سے انسان کو قوی بنانا، یا مانوی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے انسان کو مضبوط بنانا، یہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. خوب ہمارا بھی یہی، جو ہمارا اگر بچوں والا ذہن ہے تو ہم بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے، ثواب 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 ملنے والا ہے، ٹافیاں ملنے والی ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ٹافیاں مل جائیں بعد میں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ بعد میں ٹافیاں مل جائیں، عبادتیں کر رہے ہیں تاکہ بعد میں آئس کریم مل جائے. لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس نماز کا تمہارے وجود پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، تمہارے تکامل کے لیے ہے، تمہارے بہتر ہونے کے لیے ہے، تمہیں بڑھنے کے لیے ہے، انسان بننے کے لیے ہے، خلیفہ خدا بننے کے لیے ہے. انسان کا اصل مقام مقام خلافت ہے. توجہ فرما رہے ہیں، مقام انسانی مقام خلافت الہی ہے. بہت اہم نقطہ ہے، پہلے ہی انسان کو خدا نے پیدا کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا یہ نہیں، علماء یہی بیان کرتے ہیں، صرف جناب آدم کے لیے یہ نہیں تھا کہ خلیفہ بنایا، نہ، اصل مقام انسانیت یہ، مقام انسانیت کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنا ہے، جناب آدم کے سامنے صرف نہیں، مقام انسان اتنا بلند ہے کہ فرشتہ اس کے سامنے سجدہ کرے. لیکن کب؟ جب انسان اپنے کو اس مقام تک لے جائے. اور انسان کو کرنا اس دنیا میں آگے کرنا ہی ہے. دیکھیں میں بعض میٹنگ میں دوستوں کے ساتھ میں نے عرض کیا، ایک گھوڑا 1 ملین سال پہلے جو تھا ویسے ہی آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک کبوتر 1000 سال پہلے جیسے تھی ویسے ہی آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی، لیکن انسان ایسا نہیں ہے. انسان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کچھ اور تھا، بڑا ہوا تو کچھ اور ہے، آگے بڑھ رہا ہے تو کچھ اور ہے، جوان ہوا تو کچھ اور ہے، اسے تبدیل ہوتا. انسان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلسل اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے. آگے بڑھنا انسان کا کام ہے، اور آگے بڑھ کے کہاں تک جانا ہے؟ مقام خلافت کے کسی نہ کسی منصب تک، کسی نہ کسی مرحلے تک. لاسٹ مرحلہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لاسٹ مرحلہ جو ہے وہ ان کے لیے کہ جو اس کے حقدار ہیں. تو جو فرما رہے ہیں جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انا آتینا کل کوثر، فرمایا کہ اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر یعنی بہت کچھ عطا کیا، جس کا ایک مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ. کوثر یعنی عربی لفظ ہے نا، کوثر مبالغہ کسی کا، جس کے معنی یعنی بہت زیادہ میں نے آپ کو عطا کیا. اس کے بہت سارے مصداق ہیں، اس میں نبوت ہے، اس میں امامت ہے، اس میں محبوبیت ہے، وہ تمام چیزیں جو اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں وہ تمام صفات جو رسول اللہ کو عطا ہوئے وہ سب کچھ خدا نے عطا کیا. لیکن یہ نہیں خدا نے کسی کے لیے کوثر روک دیا ہے. توجہ فرمائیں گے، بعد اگر سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جائے گی بعد میں مسئلہ ہو جائے گا. خدا نے کسی کے لیے روکا نہیں ہے کوثر، خدا نے کسی کے لیے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن سوال یہ کہ کتنا انسان بڑھ کے حاصل کر لے. مثال بارش کی دی تھی، بارش ہوتی ہے تو خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس زمین پر زیادہ ہو کس زمین پر کم، بارش ہو رہی ہے، لیکن ادھر نیچے کا مسئلہ ہے کہ کون کتنا پانی لے لیتا ہے، کس میں ظرفیت کتنی ہے، کتنی ظرفیت انسان میں، کتنا بڑھ کے پانی لے لے. لہذا اس نے کسی کے لیے روکا نہیں. امام علی علیہ السلام نے بڑھ کے کوثر لے لیا، رسول اللہ نے بڑھ کے کوثر لے لیا، امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کے کوثر، سب کے لیے کوثر، یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ کے لیے، انہوں نے بڑھ کے کوثر لے لیا، اپنے اندر وہ ظرفیت پیدا کی کہ کوثر کو لے لیں. لیکن ہم نہیں لے پائے، آپ نہیں لے پائے. لہذا خدا کی طرف سے دینے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کسی کو شکایت کا حق نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت مرض کیا کہ وہ چھوٹا سا گڈھا یہ خدا سے شکایت نہ کرے کہ مجھے تو نے تھوڑا سا پانی کیوں دیا، اس جھیل کو تو بہت زیادہ پانی دے دیا. جواب یہ کہ اس میں اس ظرفیت زیادہ تھی، تمہارے پاس ظرفیت کم تھی. مجھے حق نہیں کہ میں شکایت کروں پروردگارہ مجھے کیوں تو نے نبی امام نہیں بنایا، اگر تو مجھے اس گھر میں پیدا کرتا میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا. نہ، خدا نے اپنے علم کے ذریعے سے دیکھا کہ کون کہاں پیدا ہونے کا حقدار ہے اور کتنی ظرفیت ہے اس انسان میں، خدا تو دیکھ رہا ہے. جیسے ظرفیت کا پیدا کرنا اصل مسئلہ ہے، اور یہاں آنے کے بعد یہ مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے. شب قدر کے مسائل میں یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان شب قدر میں کتنا بڑھ کے حاصل کر لے. شب قدر میں انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ایک شب میں، قرآن نے کہا کہ خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے، ہزار راتیں بھی کثرت بیان کرنے کے لیے ہیں. ہزار راتیں اس کو مطلب نہیں صرف ہزار ہی راتیں، ممکن ایک انسان بڑھ کے 10,000 راتوں کا کام ایک ہی شب قدر میں کر لے، کثرت کے لیے. یعنی کیا؟ یعنی ایک شب میں انسان اگر چاہے، چونکہ ہزار رات کتنی ہوتی ہے، تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، 83-84 سال، ہزار مہینے، ہزار راتیں نہیں بلکہ ہزار مہینے کتنے ہوتے ہیں عام طور سے انسان کی زندگی اکثر ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے. اگر تم چاہو تو ایک شب میں اپنی پوری زندگی کا سارا کام کر لو، لے لو بڑھ کے، جو خدا کی طرف سے عطا ہو رہا ہے اس شب میں، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے میں کمی ہے. لینے والا کتنا لے سکتا ہے؟ کتنا اپنے اوپر قرآن کو نازل دکھے، قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو اس کہتے ہیں اصطلاح میں، ٹرم اس کا یہ کہ قرآن نزول نوعی، قرآن کا نزول ہوا کون سا؟ قرآن نوعی، یعنی پوری انسانیت کے لیے، رسول اللہ کے اوپر 1400 سال پہلے نازل ہوا. لیکن ایک نزول فردی ہے، نزول نوعی تو تمام انسانوں کے لیے ہو چکا قرآن کا، لیکن آیا ہم نے اپنے اوپر کسی آیت کو نازل ہونے دیا ابھی تک؟ ہم نے تو صرف آیت پڑھی ابھی تک، اگر بہت توفیق ہوئی تو پڑھی آیت، پڑھ لیا، کس لیے؟ ثواب کے لیے، ہے نا؟ قرآن کی آیت کو جا کے پڑھ لیا ثواب کے لیے. سوال یہ کہ ثواب کے لیے پڑھا تو، لیکن آیا اپنے اوپر قرآن کی کسی آیت کو ابھی تک نازل ہونے دیا؟ نزول فردی ہوا تمہارے اوپر؟ اگر قرآن کی ایک آیت، اگر ایک شب قدر میں ایک آیت نازل ہو جائے دیکھیں اسے شب قدر کے لیے معلوم ہے کہ اس شب میں عبادتوں سے بڑھ کے کیا ایک انسان آگے معرفت کی بحث کرے تاکہ کوئی چیز نازل کر لے اپنے اوپر انسان, اپنے وجود پر, اپنی زندگی پر نازل کر لے. بس یہ ہے خدا کی طرف سے. پر مجلسیں بھی اسی لیے ہیں, نہ صرف ثواب کے لیے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. عزیزو یہ کل آخری مجلس ہے اور میں نے ابھی صرف دو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا, بیچ میں کچھ سوالات آئے ہیں, میں ان تھوڑا سا جلدی جلدی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان سوالات کی تاکہ باقی نہ رہ جائیں. اور مجھے اعلان میں نے نہیں کیا, شروع میں اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے اور اس کی بعض چیزوں کی وضاحت نہیں ہو پاتی, اگر کوئی چیز ایسی رہ جائے تو آپ سوال کر لیں, ابھی بھی ایک دن کم سے کم باقی ہے. البتہ مشکل یہ ہوگی کہ ہم اپنا موضوع کیسے پورا کریں گے ایک دن میں. کچھ سوالات ہیں, میں اس کو بہت جلدی, چونکہ یہ سوالات بعض بڑے سوالات ہیں, اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے, لیکن میں ایک خلاصے کے طور پر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں اصل مجلس کی طرف. ایک سوال میں نے اس کے پہلے والی پچھلی مجلس میں پڑھا دیا کل کے دن دوپہر میں, کہ انسان شہادت کی آرزو, مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شہادت کی آرزو کرے. ارے امام علیہ السلام کا قول پڑھا کہ بستر پر قدم رگڑ رگڑ کے مرنا نجاستوں کے درمیان مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انسان میدان جنگ میں شہید ہو. تو بعض برادران کو یہ لگا کہ بعض لوگ جب بیماری کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کی کیا غلطی ہے, نہ اس جہت سے نہیں بیان کیا گیا تھا. بعض لوگ جو ہیں حالت بیماری میں ہوتے ہیں, وہ حالت بیماری میں ان کا ہونا یا اسی حالت بیماری سے پھر ان کو نجات مل جانا یا نجات نہ ملنا, وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ حالت بیماری بھی ممکن ہے کہ نعمت ہے انسان کے لیے. اصل نقطہ یہ نہیں کہ انسان جا کر اپنے آپ کو شہید کر لے, شہید ہو جائے, اصل نقطہ یہ نہیں ہے. اصل نقطہ ہے راہ خدا میں آ جانا. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن میں جہاں جہاں بھی شہادت کا ذکر ہے اس میں فوراً یہ ہے, الذین یقاتلون فی سبیل اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. قتل ہونا اصل نقطہ نہیں ہے, مر جانا یا شہید ہو جانا یہ اصل نقطہ نہیں ہے. اصل نقطہ ہے راہ خدا میں آ جانا. راہ خدا میں آنے کے بعد انسان زندہ رہے تو بھی شہید ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, روایت تو موجود ہے نا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کیوں سر, جو حب آل محمد میں آ گیا وہ راہ خدا میں آ گیا ہے. بس اصل نقطہ یہاں پر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو راہ خدا میں لے کے آئے. مر جانا, دیکھیں ابھی آج کی دنیا میں روزانہ ہزاروں لوگ بیکار مر جاتے ہیں, خود بھی اپنی جان ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. مر جانا اتنا اہم نہیں ہے, انسان جا کے اپنی جان دے دے. اصل یہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں ہوئے میدان میں جا کر, لیکن ہزاروں شہیدوں سے بڑا کام کر گئے. معلوم ہے سب کو, آج نہ صرف تشیع, نہ صرف مسلمان, دوسرے مذہب کے لوگ عزت سے اپنے دین کا نام لے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آج کے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایک عیسائی کو بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوئے مذہبی کہتے ہوئے شرم آتی تھی, ایک ہندو کو بھی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہوئے شرم آتی تھی, لیکن آج ایسا نہیں ہے. یہ اس کے نتیجے میں ہوا اور اس کے اثرات ابھی اور آگے بڑھیں گے. لہذا یہ اصل نقطہ نہیں کہ انسان شہید ہو جائے. ہاں یہ آرزو رہے انسان کے کاش کی وہ موت حاصل ہو, خاص کر خواتین کے لیے. خواتین کو جہادی ثابت ہے. اب خواتین سے کہیں وہ تو شہادت پہ نہیں جا سکتی, رسول اللہ کے سامنے بھی آئیں پورا وہ ایک اپنا گروہ بنا کر ایک نمائندہ بنایا باقاعدہ, چونکہ شہادت کے جو فضائل بیان کیے گئے اور جہاد کے, تو لوگوں کو یہ ہوا کہ اب خواتین کو وہ ہونے لگا کہ میں تو اس سے محروم, میرے اوپر ساقط ہے. تو انہوں نے ایک نمائندہ پورا بنایا رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ ہم کیا کریں, ہم کو کیوں محروم کیا گیا, اس سے کیوں ہمیں محروم رکھا گیا. رسول اللہ نے پہلے تو اس کی تعریف کی کہ ہاں یہ جو آ کے سوال کیا, اس طریقے سے پورا ڈیلیگیشن بنایا اور نمائندہ اپنا بنایا اور آیا, یہ بہت اچھی چیز ہے سوال کرنا. تعریف کی پورا اصحاب کے درمیان میں, اس خواتین کی اور اس خاتون کی تعریف کی جو اس طریقے سے آگے سوال کیے. پھر کہا کہ نہیں, تمہارا جہاد دوسری جگہ, میدان جہاد الگ الگ ہوتا ہے. جہاد تو ہر انسان کو زندگی میں کرنا ہے, لیکن میدان جہاد بدلتا رہتا ہے. کبھی جہاد جو قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی دین کو ضرورت پڑ جائے تو جان بھی دینی پڑتی ہے, کبھی گھر میں بیٹھ کے جہاد ہوتا ہے. خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ جہاد پرور انسان پیدا کریں, شہید پیدا کریں. یہ ایک شہید سے بھی بڑا کام ہے کہ شہیدوں کو اپنی آغوش میں تربیت دیں. یہاں پہ امام خمینی ایک جملہ آ رہا ہے کہ انسان ماں کی آغوش سے انسان معراج تک پہنچتا ہے، ماں کی آغوش چاہے تو انسان کو معراج تک پہنچائے، توجہ فرما رہے ہیں. بس یہ نہیں ہے، وہ دوسرے جہت سے کہا گیا ایک انسان مجاہد انسان آرزو کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے. اور اصل نقطہ ہے یہاں پر آ جانا، ورنہ بیماری، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، میرے جو بھائی جن کو شکایت تھی ان کے وہی مسئلہ تھا، بیمار تھے. بیماری بعض وقت نعمت ہے، بیمار کے لیے بھی نعمت ہے، جو بیمار کے گھر والوں کے لیے بھی نعمت ہے. ہم تو ہر چیز کو جو عذاب سمجھتے ہیں نا، عذاب سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بیماری انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر دے تو یہ نعمت ہے. جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ایک بیماری نے، ایک ایکسیڈنٹ نے آ کے انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر دیا، یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس پر شکر کریں انسان. گھر والے شکر کریں کہ ان کو توفیق ہو گئی. ابھی کتنے ادارے دنیا میں، پوری وہ تحقیق ہوئی ہے امریکہ کے لیے، پوری تحقیق تھی کہ وہ لوگ کی جو بیماروں کی خدمت کرتے ہیں اپنے گھر میں، وہ زیادہ چرچ جاتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں، وہ لوگ کی جو فیملی میں، جن کے فیملی میں ایسے بیمار ہیں، جو لمبی بیماری جن کی ہے اور گھر میں اپنے بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی تعداد تناسب ان کا چرچ میں جانے کا زیادہ ہے، وہ لوگ زیادہ چرچ میں جاتے ہیں. انہوں نے زیادہ اپنے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، بہرحال چرچ میں بھی جاتے ہیں، وہ خدا ہی کے لیے جاتے ہیں، وہ انحراف دوسری چیزیں ہیں، لیکن خدا تو ان کے یہاں بھی ہے نا. قرآن نے دعوت بھی دی کہ آؤ ہم تم سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ. وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں. ایک ایسے انسان کے لیے بھی یہ بیماری نعمت ہو سکتی ہے. اصل جہت قرآن کی نظر، قرآن نے جہنم کو نعمتوں کے سورے میں آگے ذکر کیا. بعض جگہ میں نے ذکر کیا، لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوئی، لیکن سورہ رحمان میں، سورہ رحمان میں اگر جہنم کا ذکر ہے، اگر جہنم کے خوف سے انسان جنت کی طرف جا رہا تو جہنم نعمت ہے. اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہنم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اللہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. اس لیے جب ہم اپنی عبادتوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے کتنی عبادتیں ہماری ہوتی ہیں، وہ جہنم کا خوف ہمیں عبادتیں کرا رہا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اگر آج خدا کی طرف سے اعلان ہو جائے جہنم بجھ گئی، ختم، جہنم کو میں نے خاموش کر دیا، بالکل بجھا دیا، بند دروازے بند ہو گئے، اب جہنم نہیں پیدا کروں گا. اب دیکھیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں مسجدوں میں. توجہ فرما رہے ہیں، تو اگر انسان وہ جہنم سے کراس کر کے جنت کی طرف جا رہا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے کہ یہ جہنم تھی جس کی بنا پر میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، تو نعمت ہی ہے. اس نعمت میں قرآن کے فبیائی آلائے ربکما تکذبان، سورہ رحمان میں ذکر، ہاذی جہنم اللتی کنتم، یہ جہنم ہے جس کا تم جو ہے انکار کرتے ہو، یہ جہنم ہے، یہ نعمت ہے خدا کی. بس انسان اپنی نظر کو چینج کرے، بہت سی چیزیں جسے وہ عذاب سمجھ رہا ہے واقعا وہ نعمت ہیں. سوال کرتے ہیں آخر شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کا وجود ضروری ہے انسان بننے کے لیے. اصل انسان انسان نہیں بن پائے گا جب شیطان نہ ہو. فرشتہ تو رہ سکتا ہے لیکن انسان نہیں بن سکتا بغیر شیطان کے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، انسان خلیل خدا نہیں بن سکتا، انسان موسیٰ نہیں بن سکتا، انسان ابراہیم نہیں بن سکتا، انسان مقام خلافت تک نہیں پہنچ سکتا اگر شیطان نہ ہو. انسان بننے کے لیے شیطان کا وجود ضروری ہے. بس خدا کی حکمتوں کو سمجھے انسان، کوشش کرے، سوال ہو تو کرے بھی، لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں، سمجھنے کے لیے. بس ایک مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ جو ہے توحید کے بارے میں، دو لوگوں نے، تین لوگوں نے سوال کیا کہ توحید کا مسئلہ میں نے چھیڑا. قرآن نے کہا کہ وما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اتنا خطرناک چیز. مثال بھی میں نے دی کہ کہا جائے کہ پورے شہر میں سب لوگ ایڈس کے مریض ہیں تو ہنگامہ ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جتنے مومنین ہیں، نہیں کافرین کی بات نہیں ہے، جتنے مومنین ہیں وہ ایمان نہیں لائے مگر اکثر اس میں مشرک ہیں. یہ تو ہنگامے کی چیز ہے، یہ تو انسان کو ہلا دینے کی چیز ہے. تب وہ بہرحال یہ سوال ہے. تو دوسری طرف کہا گیا کہ اللہ ساری چیزوں کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ساری چیزوں کو معاف کر دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو کیا کریں، کہاں پر شرک ہے؟ امام نے فرمایا کہ رگوں میں تمہاری شرک دوڑ رہا ہے تاریخ رات میں چوٹی کے طریقے سے. تو سوال یہ تھا کہ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھو عزیزو، یہ میں نے صرف ضمناً توحید کا موضوع چھوڑا. پچھلے سال یہیں کسی دوسرے اعضا خانے میں نے توحید کے موضوع پوری مجلسیں پڑھی ہیں. آپ خود ایسی چیزوں کو ڈھونڈے، تلاش کریں، چونکہ یہاں پہ میرا موضوع توحید نہیں تھا. میں نے صرف اس لیے توحید کا ضمناً تھوڑا سا ذکر، چونکہ ہر نبی کی سب سے پہلی تبلیغ توحید ہوتی تھی اور ہمیشہ توحید کی تبلیغ جاری ہوتی تھی، لہذا کچھ نہ کچھ یہ ضروری ہے ایک ذاکر کے لیے کہ توحید اشرے میں توحید کا بیان ہو، اور نبی کی سیرت یہ ہے، انبیاء کی سیرت یہ ہے. لہذا ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی باریکیاں ہیں جہاں پر ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک خلاصہ ایک جملے میں بیان کر دوں اصل چیز، اور پھر ڈھونڈیں کہ توحید کہاں ہے؟ توحید خالقیت میں توحید کی مشکل نہیں ہے. فرعون بھی کہتا تھا, قرآن نے بھی کہا کہ جب ان کافروں سے پوچھو گے من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو پیدا, لیقولن اللہ, لیقولن اللہ, تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. لہذا خلقت میں کسی کو مشکل نہیں ہے. فرعون بھی کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں, کسی سے نہیں کہتا میں تمہارا خالق ہوں, یہ نہیں کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. یعنی کیا؟ میں تمہیں پال رہا ہوں, میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں, میں تمہیں پانی دے رہا ہوں, میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں, میں تمہیں پال رہا ہوں. یہاں پر مشکل شروع ہوتی ہے توحید کی. پھر میں اشارہ کر رہا ہوں, توحید کی مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے. کہاں؟ ربوبیت میں. توحید جب انسان اپنے کو اپنا رب سمجھنے لگے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, اپنے کو اپنے بیٹوں کا رب سمجھنے لگے, یہ بیٹے اگر ہیں, یہ بچے میرے زندہ ہیں تو میری وجہ سے, اگر میں نہ ہوتا تو ان بچوں کا کیا ہوتا, یہ شرک ہے. یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, جا کے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے, اگر تم نہ ہوتے تو میرا بیمار مر جاتا. شکریہ ادا کرے کہ خدا نے اس کو وسیلہ بنایا, لیکن اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو مر جاتا, کیا ہوتا, یہ شرک ہے. دعاؤں کو کہے کہ یہ دوا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, یہ شرک ہے. دوا میں تاثیر جب چاہتا ہے خدا پیدا کرتا, یہی دوا کھا کے ایک مر جاتا ہے دوسرا زندہ رہ جاتا ہے, تاثیر خدا کی طرف سے ہے. شرک کہاں ہے؟ محبت میں شرک, نفرت میں شرک. محبت خدا کے سوا یا خدا کے علاوہ کسی سے, خدا کے علاوہ اور خدا کے لیے, اگر اس کے علاوہ کہیں محبت ہے تو یہ شرک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ شرک یہاں, یہ باریک رگوں میں جو دوڑ رہا ہے, شرک یہاں پر ہے. یا تو خدا سے محبت یا خدا کے لیے محبت, بس اس کے سوا نہیں انسان کو ہوگا کسی اور سے محبت کرے. صرف خدا کے لیے نفرت کرنا, نفرت میں بھی توحید. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مجھ سے جھگڑا ہو گیا, مجھے اس نے گالی دے دی, مجھے اس نے برا کہہ دیا, یہ انسان سے متنفر, جبکہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا ماننے والا ہے, وہ اہل بیت کا ہے, اس کو حق نہیں ہے کہ نفرت کرے انسان سے. واقعہ سنا ہوا ہے, سب سارے واقعات سنے ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو آیا کہ وہ انسان بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, گالیاں, تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ چلو تمہیں کھانا دیتا ہوں, تمہیں سواری دیتا ہوں, تمہیں لباس دیتا ہوں, تمہیں کیا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت انسان کا کام کرنا ہے, نفرت کرنا نہیں ہے. اگر نفرت ہے تو صرف اور صرف خدا کے لیے. توحید یہ ہے. خوف میں توحید, خوف ہو تو صرف اور صرف خدا کا خوف. یہ بہت ضروری, بہت بڑے مسائل عزیزو, سیاسی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, فردی, ہر اعتبار سے. کسی کا خوف نہیں, صرف اور صرف خدا کا خوف. اطاعت صرف اور صرف خدا کی اطاعت. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اگر رسول کی بھی اطاعت کرو تو یہ خدا کی اطاعت ہے. انسان کو حق نہیں کہ کسی غیر کی اطاعت کرے. ماں باپ کی اطاعت کرو, یہ خدا کی اطاعت ہے, خدا نے ان کو اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے. لہذا کسی کی بھی اطاعت نہیں, صرف خدا کی اطاعت. توجہ فرما رہے ہیں؟ ولایت صرف خدا کی ولایت. انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, پھر وہ جس کو ولی بنا دے. ہماری زندگیوں پر کس کی حکومت ہو؟ اللہ کی حکومت, اور اللہ کے اولیاء کی حکومت ہو. ولایت میں توحید. یہ سارے موارد ہیں, میں نے صرف گنایا اس لیے ہے کہ موضوع یہ بہت بڑا موضوع, ایک اشرے کے بھی موضوع ایک مشرے میں کم پڑ جاتا ہے. اہم موضوع ہے نا, معمولی موضوع تو نہیں ہے. توحید اصل بنیاد یہیں پر انسان کی ہوتی ہے. میں نے آپ کی خدمت مثال عرض کی کہ ہم جو ہے وہ کھڑکیاں بنا رہے ہوتے ہیں, پردے خرید رہے ہوتے ہیں, اور ڈیکوریشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بنیاد کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بنیاد کمزور ہے تو کیا کرے گی یہ ڈیکوریشن کیا کام آئے, یہ مستحبات کیا کام آئیں گے, یہ واجبات کیا کام آئیں گے, اگر کیا بنیاد کمزور ہے انسان کی. لہٰذا یہ بنیادیں یہ ہیں کہ کہاں کہاں پر انسان متوجہ یہاں پر ہو کہ عمل انسان, بھائی اصل نقطہ یہ کہ سبیل خدا میں آ جائے اور زندگی کیا ہو. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس نقطے تک اگر انسان پہنچ جائے کہ میری نماز, میرے روزے, میرے اعمال, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت, یہ سب خدا کے لیے ہے, یہی ہے توحید. میرے خیال سے اتنے میں بات واضح ہوئی. جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اس کائنات میں کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے سوائے خدا کے, انسان انگوٹھیوں کو مؤثر سمجھنے لگے, انسان فلاں کو مؤثر سمجھنے لگے, انسان گنڈے تعویذ کرنے والوں کو مؤثر سمجھنے لگے, انسان ڈاکٹر کو مؤثر, نہ کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے. تاثیر ہے تو صرف خدا کی تاثیر ہے. اگر اس نقطے کو پا لے انسان تو یہی توحید ہے, اور یہیں پر شرک رگوں میں داخل ہوتا ہے. جب بیوی موت, شوہر کے موت کا تصور کر کے بیوی رونے لگتی, کیوں رو رہی ہے؟ بیٹا باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو تربیت کر رہا ہوں، بیٹا یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا باپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں سب کچھ ہوگا، زندگی اسی طریقے سے چلتی رہے گی جس طریقے سے خدا چاہے گا. توجہ فرمائیں. بس یہ ایک نقطہ تھا، یہ دوسرا سوال تھا کہ میں نے آپ کی خدمت. تیسرا جو ہے وہ آخری، وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ جناب ام کلثوم سے فرمایا امام علیہ السلام نے کہ یہ ہار کہاں سے پہن لیا. توجہ فرمائیے، آپ نے یہ ہار کیسے پہن لیا؟ علی کی حکومت عدل، حکومت عدل کا جو نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. میرے برادر نے پوچھا کہ پھر کیا کریں، ہم بھی اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ یہ نہ کریں، زینت نہ کریں؟ نہیں، فرق ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کلی پیش کر دیا. امام نے فرمایا کہ لا تقدرون علی ذلک، تم میری طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے، میری طرح سے زندگی نہیں گزار، تمہیں کرنا کیا ہے؟ صرف چار کام کرنا. عینونی، میری تم مدد کرو، میری مدد کرو اپنے لیے. عینونی بے ورعن و اجتہاد و عفتن و سداد، یہ چار کام تم کر لو، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے. تقویٰ پیدا کرو. تقویٰ یعنی کیا؟ یعنی تقویٰ یعنی ایک قوت. تقویٰ کی تعریف، تقویٰ جو ہے اتنی اہم چیز. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اوسی کما، دیکھیے اپنے امام کی وصیت، اوسی کما و جمیع ولدی ومن بلغ کتابی. اللہ اکبر. اے میرے دونوں بیٹے حسن حسین، امام حسن علیہ السلام، امام حسین، اے میرے دونوں بیٹے، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. و جمیع ولدی، اور تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں. ومن بلغ کتابی، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے اس کو بھی وصیت کرتا ہوں. یعنی اگر آپ آج یہ سن رہے ہیں تو آج گویا امام علی علیہ السلام آپ کو یہ وصیت کر رہے ہیں. امام امام ہے، امام تو ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ وصیت تمہیں کیا وصیت؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ونظم امرکم، اپنے امور میں ڈسپلن پیدا کرو، نظم پیدا کرو، چاہے طالب علم ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نظم پیدا کرو. وصلاح ذات بینکم، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑو، دو لوگوں میں اصلاح کرو، اگر ہو بھی جائے تو لوگ مل کے اس کو اصلاح کر لیں. یہ وصیت ہے علی بن ابی طالب کی، تقوی وصیت ہے. اگر جمعہ کا خطبہ اور اس میں تقوی، دونوں خطبے میں تقوی کی وصیت نہیں، وہ خطبہ غلط ہے. توجہ فرما رہے ہیں، پہلا کام خدا کی حمد کے بعد جو کرنا ہے، جو چیز ضروری ہے اس خطبے میں، وہ یہ کہ تقوی کی نصیحت. کیا مطلب تقوی؟ تقوی تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی خلاصہ ہے. دیکھیں بہت سارے مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن اس کا واضح تصور نہیں ہوتا، لہذا دین جو ہے مفہومی دین ہو جاتا ہے، یا لفظی دین ہو جاتا ہے، یا زبانی دین ہو جاتا ہے. تقوی یعنی اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر لینا. تقوی وقایہ سے بنا، وقایہ یعنی ایک سپر بنا لینا. انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو ایک طرف ڈھال، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میں سپر اور ڈھال ہوتی ہے، شیلڈ، تاکہ وہ حملوں کو روکے. انسان معرض جنگ میں ہمیشہ دو بڑے دشمن اس کے اوپر ہمیشہ حملہ کر رہے تھے، کون سے؟ ان عاد عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا خود نفس حملہ کر رہا ہے مسلسل. دوسرا شیطان، انہ لکم عدو مبین، دشمن حملہ کر رہا ہے. اس دشمن سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ سپر چاہیے، جا کے اس کے وار کو روک سکے. اس سپر کا نام ہے تقوی، یعنی اپنے اندر ایک قوت ایسی بڑھانا، ایک ایسی قوت پیدا کرنا کہ میدان میں جنگ میں رہ کے، نہ یہ کہ تنہائیوں میں جا کر گوشے تنہائی میں عبادت کرے، نہ، میدان جنگ میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اپنے آپ کو پاک رکھ سکے. توجہ فرمائے، پاک رکھ سکے انسان. تقوی وہ اس قوت کا نام ہے کہ انسان کو ایسے خطرات میں اس کے قدم کو آ کر روک لیتی ہے، کیونکہ تقوی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس قوت کو بڑھا لینا، یہ پیدا کرنا، اس لیے اس طرح سے تم میری مدد کرو. بس یہ ہے عزیزو، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں تم بھی، ہاں حق ہے لوگوں کا زینت کرنا، بچیوں کا حق ہے زینت کرنا، لیکن جو چیز طلب کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان سادگی کی زندگی گزارے. توجہ فرما رہے ہیں، سادگی مطلوب ہے، سادگی انسان سے طلب کی گئی ہے. سادگی سیرت آئمہ میں سے ہے، سادہ زندگی، سادہ گھر، سادہ زندگی، سادہ مزاج، سادگی سے سوچنا، سادہ لوح نہ ہو جائے. سادگی اور سادہ لوح میں بہت فرق ہے. سادگی سے انسان کی زندگی گزارنا، یہ طلب کی گئی، یہ سیرت ہے، یہ انبیاء کی سیرت، یہ آئمہ کی سیرت ہے. اور خاص کر آج کے ایسے شہروں میں اور ایسی جگہوں پہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں تیزی سے انسان سرمایہ داری نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سرمایہ داری نظام کا خالق کا یہ ہے کہ جتنا چاہے جتنا زیادہ وہ ہو سکے وسائل کو استعمال کرے، اور وسائل کو اتنا استعمال کرے کہ وسائل میں خود گرفتار ہو جائے، وسائل کا اسیر ہو جائے. وسائل اسے تباہ کرنے لگیں کہ جہاں ہر کام جو ہے وہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے کر رہا ہو، ذرا سا جسم میں حرکت کرنا بھی اسے گوارا نہ ہو، قدم دروازے سے باہر نکلے تو سیدھے گاڑی ایئر کنڈیشن گاڑی میں پہنچے، ظاہر یہ جسم کے لیے مجبوری ہوگی، یہ جسم جو بلڈ پریشر کا شکار ہوگا، یہ جسم ہزار طرح کے مرض کا شکار ہوگا، جسم کا کام یہ ہے اس میں حرکت ہوگی تب اس میں قوت ہوگی، ہے نا، اسیر ہو گئے ہیں اس میں، گرفتار ہو گئے ہیں، کیوں؟ سادگی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب گرفتار ہو جاتا ہے تو بیٹھ کر ایک گھنٹے تک وہ بیلٹ پر دوڑتا ہے، اپنے گھر میں بیلٹ پہ گھنٹے پر دوڑتا ہے، لیکن کہا جائے دو قدم جا کے دکان سے کچھ خرید کے لے کے آؤ وہ گاڑی سے جائے گا. یہ مشکلات ہیں عزیزوں، یہ مشکلات ہیں انسان کی، گرفتاریاں ہیں انسان کی. نہ ایک سادہ انسان ہو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ انسان دو کلومیٹر پیدل چلتا ہوا چلا جائے کچھ لے کے چلا آئے، کیا شرم کی بات. بعض ملکوں میں میں گیا ہوں، میں جاتا تھا پیدل جاتا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا جا رہے ہیں، یہ اس میں بے عزتی کی بات ہے. کون سی بے، امام علی علیہ السلام گھنٹوں گھنٹوں پیدل چلتے تھے پورے بازار میں، اس میں مولانا کے لیے کون سی بے عزتی کی بات ہے، تھوڑی دیر پیدل جائیں مسجد تک پیدل جائیں، کون سی شرم کی بات ہے. مشکلات ہیں یہ چیزیں. سادگی مطلوب ہے انسان کے لیے، سیرت ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ 1400 سال پرانی سیرت آج کیسے ہو سکتی ہے، زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. ہاں زندگی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن سیرت زندگی کو کہتے بھی نہیں ہے. سیرت مانے زندگی نہیں ہے، سیرت مانے طرز زندگی ہے. زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن طرز زندگی باقی رہتا ہے عزیزو. آج بھی ابراہیمی طرز زندگی باقی ہے، زندگی تبدیل ہوتی ہے، طرز زندگی باقی رکھنا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، اس بی بی کے گھر میں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں. جناب ام کلثوم کو واقعہ سنایا، بعض لوگ سمجھنے میں مشکل ہوئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کے گھر میں آئے، چونکہ عادت یہ تھی کہ جب بھی آتے تھے باہر سے، جنگ سے، کسی بھی سفر سے، ڈائریکٹ پہلے جناب زہرا کے گھر میں جاتے تھے، اس حجرے میں جاتے، سب سے پہلے کہیں بھی نہیں جاتے تھے، پہلے آپ کے گھر میں جاتے تھے، پھر مسجد میں جائیں گے، پھر کہیں اور جاتے تھے. ایک مرتبہ واپس پلٹے، دروازے کے قریب پہنچے، پھر وہاں سے واپس ہو گئے. ادھر بی بی بھی انتظار کر رہی ہے، قافلہ آ چکا ہے، لشکر آ چکا ہے، میرے بابا آ رہے ہوں گے. رسول اللہ گھر میں جاتے جاتے پھر واپس آئے اور جا کے دوسرے دروازے سے مسجد میں داخل ہو گئے. تو جو فرما رہے ہیں مسجد میں، چونکہ یہ دروازہ یہ تھا گھر تھا، اس بی بی کا گھر یہ تھا کہ ایک دروازہ مسجد میں بھی کھلتا تھا. یہ وہ فضیلت تھی کہ خلیفہ ثانی زندگی بھر حسرت کرتے رہے اگر مجھے یہ فضیلت مل جائے جس کے بدلے میں ساری دنیا کی چیز میں چھوڑ دیتا. یہ دروازہ سب کا بند ہو گیا لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا، جناب زہرا کا دروازہ کھلا رہا مسجد کی طرف. خوب رسول اللہ ادھر جا کے مسجد میں بیٹھ گئے. یہ بی بی بھی سمجھ گئی کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں رسول اللہ میرے گھر میں آنے کے بجائے مسجد میں جا کے بیٹھے. ہوا کیا تھا، گئیں دروازے سے پردہ اٹھایا اور لے جا کے فقیر کو دیا. اب دوسرے دروازے پہ آئی مسجد کے دروازے، یا رسول اللہ میں نے اس پردے کو اٹھا کے فقیر کو دے دیا، کیونکہ اس دروازے پہ ہمیشہ پھٹا بوسیدہ پیون لگا ہوا پردہ نظر آتا تھا، لیکن رسول اللہ نے دیکھا کہ آج نیا پردہ لگا ہوا ہے. نیا پردہ لگانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن رسول کی بیٹی ہے اور رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر ایک بوسیدہ پردہ ہو تو اس کو اتار کر نیا پردہ لگا دیا جائے. چونکہ حاکم ہے، حاکم کی زندگی دوسری ہوتی ہے، لیکن میں یہی فرق بتانا چاہ رہا ہوں. رسول امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آگے پوچھا، کہا صلی اللہ محمد، سوال کیا، پوچھا کہ دعا کی گیا اللہ آپ کے فرج کو جلدی نزدیک کرے، جلدی وہ زمانہ آئے کہ وہ ہم بھی جو ہے آرام سے. امام نے فرمایا کہ ذالک فرجکم انتم، و تمہارا فرج ہوگا میرا نہیں. میرے پاس جب حکومت آئے گی میری زندگی اور سخت ہو جائے گی، پھر میرے پاس وہی جو کی دو روٹیاں صرف کھا سکتے ہیں بس، زندگی ہماری اور سخت ہو جائے گی. ہاں تمہارے لیے وہ فرج ہوگا. حکومت آنے کے بعد حکومت کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ایک حاکم اسی طرح زندگی، جو ایک اس پورے معاشرے کا سب سے غریب انسان جس طرح زندگی گزار رہا ہے، ایسا نمونے موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. اب جا کے دیکھیں امام خمینی کے جو طالب علمی کا گھر ہے وہ کہیں بڑا ہے اور اچھا ہے، جو قم میں ہے جب طالب علم تھے معمولی، اور تہران کا جو گھر کرائے کا گھر تھا وہ بھی دو کمرے کا چھوٹا، دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے. حکومت ہاتھ میں آ گئی، اب ذمہ داری بدل گئی. ابھی بھی جائیں رہبر معظم کے گھر میں، ایران کے کسی بھی فقیر کے گھر میں اب قالین نظر آئے، ان کے گھر میں ابھی بھی معمولی کارپیٹ بچھا ہوا ہے. अभी भी घर में सुनने वाले ने आवाज सुनी कि घर में उनकी बीबी फोन करके कह रही कि आज क्या पकाओ, घर में तेल नहीं है। ये सब हकीकत है। अभी भी डॉक्टर के बयान है कि मैंने देखा कि उनका बेटा, मुझे कुछ शबाहत लगी, मैंने पूछा कि तुम उनके कुछ रिश्तेदार हो क्या, ऐसे ही लागे आके लाइन में लगा हुआ है और दवा के लिए, कहा तुम उनके कुछ रिश्तेदार होते हो क्या, कहा हाँ मैं उनका बेटा हूं। ताज्जुब हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली डॉक्टर नहीं, कहा नहीं, आगा ने मना किया, जैसे सारे मोमिनीन वैसे ही हम भी, कुंभ में अभी देखते हैं, हम लोग पहचानते नहीं, हम मना किए, तुमने अपने नाम के सामने फैमिली नाम ना रखो, मेरा सिर्फ हुसैनी रखो ताकि तुम्हें कोई पहचानने ना पाए। और जिस तरीके से हम लोग जाकर लाइन में लगते हैं दवा का पैसा लेने के लिए, उस तरीके से वो भी आगे लगता है, जो पहचानते हैं वो बताते हैं। हुकूमत, यहां हुकूमत है हाथों में, हुकूमत इंसान इंसान के ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिंदगी दूसरी हो जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैह राज को समझ गई, पर्दे को उतारा, उतार के ले जाके फकीर को दिया, कहा या रसूलुल्लाह मैंने पर्दा हटा दिया है, मैंने पर्दा हटा दिया। अब रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए, हां तुम पर कुर्बान हो तुम्हारा बाप, तुम पर कुर्बान हो तुम्हारा बाप। तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन सादगी, इस बीबी के घर में जिंदगी का कोई सामान नहीं था। इस पूरी छह सात मजलिसों में अगर कुछ भी याद ना याद रहे तो ये एक जुमला आप याद रखेंगे, इस बीबी के घर में जिंदगी का कोई भी सामान नहीं था, टूटे हुए चंद मिट्टी के प्याले थे बस, एक चमड़े का बिस्तर था बस, एक दो चटाई थी बस, एक फटा हुआ पर्दा था बस, जिंदगी का इतना सामान था बस, लेकिन जिंदगी के तर्ज से ये घर इतना भरा हुआ था कि कयामत तक के इंसानों का तर्ज जिंदगी देता रहेगा। सीरत का नाम तर्ज जिंदगी है, जिंदगी का सामान ना हो। लेकिन ये 18 साल की बीबी, 18 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन इतना तर्ज जिंदगी है इस जिंदगी में, सिर्फ ख्वातीन के लिए नहीं, सब के लिए, कि कयामत तक इंसान सीखता रहे कि किस तरह जिंदगी जी जाती है। और आगे बढ़े अजीजो, करबला में खैमों के अंदर जिंदगी का कोई सामान नहीं था, हत्ता कि अब तो खाना और पानी भी नहीं रह गया है, जिंदगी का कोई सामान नहीं है, लेकिन इन खैमों में तर्ज जिंदगी इतना भरा हुआ है, इंसान सीखता रहे कैसे जिंदगी जी जाती है, तर्ज जिंदगी से भरा हुआ है ये खैमे भरे हुए हैं जिसमें कोई सामान नहीं। बाद में ये खैमे जल भी जाएंगे लेकिन वहां भी तर्ज जिंदगी बाकी रहेगा, क्योंकि शाम गरीबा में देखा कि जहां मख्तल में बिखरी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, दुश्मन खुश हो रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन उसी जले हुए खैमों के बीच में एक बीमार पूरी रात सजदे शुक्र में गुजार रहा, परवरदिगारा तेरा शुक्र, तूने इतनी अजीम कुर्बानी देने का मौका दिया, तूने कुर्बानी को कबूल कर लिया। यह तर्ज जिंदगी है अजीजों, ये घर इस तर्ज जिंदगी से भरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जले हुए खेमे। एक रावी आया, रावी का बयान है कि मैं पहुंचा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत, दो जुमले मसाहिब के वक्त ज्यादा हो गया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। आपको मालूम एक मंसूर दवानेकी ने हुक्म दिया कि इस घर को जला दिया जाए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का घर जला दिया गया, घर जला दिया गया। रावी का कहना है कि मैं दूसरे दिन गया तो देखा कि इमाम के चेहरा बहुत ही मगमूम है, बहुत ही दर्द के आलम में है, आंखों से आंसू जारी, मुझे ताज्जुब हुआ। इमाम है, इमाम हर बात पे नहीं रोते अजीजों, इमाम हमारे आपकी माजल्ला नहीं है कि छोटी छोटी बात पर इमाम गिरिया, इमाम सिर्फ बारगाह खुदा में आके रोते हैं। घर का जल जाना इमाम को मुतासिर नहीं कर सकता कि रो दे, लेकिन रावी को ताज्जुब हुआ कि इमाम रो रहे हैं, आज दूसरे दिन रो रहे हैं। उसने पूछ लिया कि आप इमाम आप गिरिया कर रहे हैं, कहा मुझे कोई और मंजर याद आ गया, कल 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 जब घर ये घर जल रहा था मैं मौजूद था, इस घर में मैं मौजूद था, सरपरस्त मैं मौजूद था, लेकिन मेरे होने के बाद मैं देख रहा था कि बीबियां किस तरीके से, औरतें एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, کہیں آگ سے اذیت نہ, آگ جلتی ہے تو گھبرا جاتا ہے انسان عزیزو, ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. عورتیں ہیں, امام صادق علیہ السلام موجود ہیں, کہ اس منظر نے مجھے کربلا کی یاد دلا دی, جہاں پہ میرا جد حسین بھی نہیں ہے, میرے جد حسین کے اہل حرم پہ کیا گزری ہوگی جب چاروں طرف سے خیمے جل رہے تھے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں. اور عالم یہ تھا کہ سید سجاد غش کے عالم میں ہے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب سارے خیمے جلنے لگے, ایک خیمے سے بہت تیزی سے لمحے بلند ہو رہی تھے, شولے بلند ہو رہے تھے, لیکن ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے کے قریب ہونا چاہ رہی ہے. میں گھبرایا, میں قریب گیا, میں نے کہا تم دیکھ نہیں رہی ہو خیمے کے قریب ہو رہی ہو؟ کہا کہ یا شیخ انا لنا علین فی ہذہ الخیمہ, میرا ایک بیمار اس خیمے میں ہے, جو لا یتمکن علی النحوس والقعود, جو اٹھنے اور بیٹھنے پر جس کی طاقت نہیں ہے, بیمار ہے. پھر دوسرے راوی کا بیان ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ بی بی کبھی آگے جا رہی تھی کبھی پیچھے, ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئی, میں نے سوچا کہ شاید کوئی بہت قیمتی چیز خیمے میں ہو, لیکن خیمے سے باہر نکلی تو سید سجاد کو سنبھالے ہوئے. اے بی بی تم پر سلام کہ تم نے اتنی مشکل وقت میں اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی, اور اب جو سید سجاد کو خیمے سے باہر لے گئے. اے میرے لال اب کیا کرے, خیمے جل رہے ہیں میرے لال. یہ امامت کی زندگی کا پہلا سوال ہے عزیزو, کسی بھی امام سے اور کسی بھی نبی سے نبوت اور امامت میں اتنا سخت سوال نہیں ہوا جو سید سجاد سے پہلا سوال امامت کا. اے میرے لال خیمے جل رہے ہم کیا کریں, اس کا جواب دیا علیکن بالفرار, اے ہوئے اماں اپنی جان کی حفاظت کریں. لیکن اس جواب کا اثر یہ تھا کہ شاید سید سجاد زندگی بھر یہ سوچ سوچ کے روتے رہے, ہاں میری نظر کے سامنے میری پھوپھیاں, میری مائیں, میری بہنیں بے پردہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلام الذی تظلم ایام قلب ينقلب, ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم, بحق محمد و اطرح الطاہر ما دام حسن.
اٹھو اے حسینی جوانو اٹھو, ظہور امام زماں ہے قریب. اٹھو اے حسینی جوانو اٹھو, ظہور امام زماں ہے قریب. اٹھو اے حسینی جوانو اٹھو, ظہور امام زماں ہے قریب. یہی ہے جواز ظہور امام کہ چاروں طرف آج ہے قتل عام, ہے شولوں میں جن کو خدائی نظام, تباہی کی زد پر ہے ملت تمام, تباہی کی زد پر ہے ملت تمام. قیامت سے اب یہ جہاں ہے قریب, ظہور امام زماں ہے قریب. اٹھو اے حسینی جوانو اٹھو, ظہور امام زماں ہے قریب. اٹھو